الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے انسان کو دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں، ایک انسان کا وجود ہے اور دوسرا انسان کا شعور ہے۔ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے اور انسان اپنے شعور کے اعتبار سے فنا اور بقا کے مراحل سے گزرتا ہے۔ فطرت کا اصول ہے کہ اشیاء نمو پاتی ہیں، فطرت کا اصول ہے کہ وجود کا آغاز ہوتا ہے اور وجود کا آغاز آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آغاز کے بعد وہ اپنے عروج تک پہنچتا ہے۔ اس عروج اور کمال کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے اور فنا کی طرف آتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز اس سے گزرتی ہے اور دنیا اسی سے آباد۔ وجود کا ہونا اور وجود کا مٹنا، بقا کا ہونا اور بقا کا فنا میں تبدیل ہونا اور فنا کا بقا سے استفادہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں رنگ اور خوشبو اور فنون لطیفہ کو جنم دیتی ہیں۔ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بدصورتی کے مقابلے میں، اور کمال پیدا ہوتا ہے نقص کے مقابلے میں، اور بلندی پیدا ہوتی ہے پستی کے مقابلے میں، اور ترفع اور تعلی جنم لیتا ہے جب تھوڑے پن کا اور گھٹیا پن کا وجود ہو۔ بس اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے کمالات نقص کے مقابلے میں نہیں ہیں، اس کے کمالات حقیقی ہیں، اور اللہ کی ہستی ایسی ہے جس کی بلندی پستی کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ خالص بلند، اور اللہ اس کی تعریف اور اس کا علم اور اس کی قدرت اور اللہ کا علم اور قدرت اور اس سے پھر حکمت، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو خالص اس کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ کا علم جہل کے مقابلے سے نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت تعطل کے مقابلے میں نہیں آتی۔ اللہ کی تمام صفات کامل ہیں، اور یہ اس کی مخلوق میں جب آتی ہیں تو مخلوق اپنے اعتبار سے جاہل کے مقابلے میں علم لاتی ہے، اور مخلوق اپنے اعتبار سے بدصورتی کے مقابلے میں خوبصورتی لاتی ہے، اور اس دنیا میں وہ آدمی جو اس قانون سے مستثنی ہو کر بلند تر ہو جاتا ہے وہ آدمی ہے جو حیرت کے جہان سے وابستہ ہوتا ہے. حیرت کا جہان حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ پہ کھلا تھا, اور حیرت کا مقام وہ ہے جہاں پہنچ کے علم کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, اور حیرت کا مقام وہ جہان ہے جہاں پہنچ کے شعور معطل ہو جاتا ہے. انسان اپنے وجود کے اعتبار سے آیان ثابتہ میں تھا, اور آیان ثابتہ میں انسان اپنی تصویر کے ساتھ زیادہ اور حقیقت پہ کم تھا, اور جب آیان ثابتہ سے انسان کی منتقلی اس عالم خلق کی طرف ہوئی ہے تو اس انسان میں حقیقت بڑھ گئی اور صورت کم ہو گئی. آیان ثابتہ کا مطلب اللہ کا علم ہے. آیان ثابتہ کا مطلب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے جہان میں یہ وہ دنیا ہے جو اللہ کے علم میں آباد, اللہ کے علم سے انسان نکل کے اس عالم خلق میں آیا, اور اس عالم خلق میں اللہ نے جو اسے بھیجا تو اس میں صفات رکھی, اور اللہ نے بہت بڑی صفت سے نوازا اور کہا کہ جاؤ اور تم امانت پر قائم رہنا. آیان ثابتہ سے انسان نے اس عالم میں اپنے وجود کو پایا, اور اللہ نے کہا امانت پر قائم رہنا, اور اللہ نے کہا کہ انا عرضنا الامانہ, اور ہم نے امانت کے وصف کو پیش کیا آسمانوں پہ اور زمین پہ, اور ہم نے کہا کہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھاؤ. فابین, آسمان مشقت میں پڑ گئے اور زمین اپنی وسعت کے باوجود عاجزی کا اظہار کرنے لگی. فابین ان یحملنہا, اور انہوں نے کہا اے رب امانت اس کو ہم لے لیں, اللہ اس کی ہمت اور طاقت میں ہمارے اندر نہیں. اللہ نے فرمایا وحملہا الانسان, اور انسان نے امانت کو لے لیا, اور امین ہونے کا شرف اسے حاصل ہوا. انہو کان ظلوما جہولا, اور انسان بے شک ایسا ہے جو اشیاء کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیتا ہے. جہولا اور نا واقف ہے, واقفیت ہوتی کہ امانت کا بوجھ کتنا زبردست ہے نہ لیتا, اور امانت کے بوجھ کو اٹھا کے اس کو اس کے اصل وصف پہ رکھتا اس کا کمال تھا, لیکن اس نے اس کمال کو بھی غارت کیا, گویا ایسی چیز لے لی جو استحالہ بالامکان ہے. استحالہ کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا تغیر جو اس کو اصل میں واپس نہ جانے دے. دودھ کا دہی بن جانا اور دہی سے واپس پلٹ کے اب دودھ بن جائے, یہ استحالہ ہے, نہیں ہو سکتا. گوبر سوکھ کے اور اپلا بن جائے اور اپلے کو پھر دوبارہ گوبر میں تبدیل کیا جائے, نہیں ہو سکتا. خون ہے وہ جم جاتا ہے اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے, اور اس کو پلٹا کر پھر خون بنا لیا جائے, اسے کہتے ہیں استحالہ. اور استحالہ بالامکان کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی اس درجے پر پہنچ جائے کہ ناممکن اور ممکن کے درمیان جو فرق ہے اسے طے کرنے کی کوشش کرے. ہاں اور نہ, ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے طے کرنے کی کوشش کرے. اور جب وہ کرتا ہے تو تصویر بن جاتا ہے, اور تصویر نمو کے قانون سے ماورا ہے. اس لیے اللہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا, اور آیان ثابتہ سے اس عالم خلق میں جب آئے تو اللہ نے کہا امانت کو قائم رکھنا. امانت کا قیام یہ روزہ ہے, اور اللہ نے کسی عبادت کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور میں تمہیں مل جاؤں گا. اللہ نے کہا اتنا ثواب ملے گا, اللہ نے فرمایا جنت ملے گی, اللہ تعالی نے فرمایا قرب دیں گے, اور ذات باری تعالی اپنی شان کے مطابق انسانوں کے نقائص اور محدودیت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مل جائے. روزہ واحد چیز ہے جس کے متعلق کہا کہ صوم لی, روزہ میرے لیے ہے, اور اس روزے کے جواب میں, اس روزے کے عوض میں, اس روزے کے ثواب میں میں خود تمہارا ہوں. اتنی بڑی چیز تھی. اسی لیے یہ روزہ جو امانت ہے اس میں نقص سے منع فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان, جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا, والعمل بہ, اور جھوٹی بات پر عمل کو بھی نہیں چھوڑا, فلیس للہ حاجہ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس روزے کی. اللہ کے ہاں اس آدمی کے لیے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے کہ اس نے امانت کے وصف کو توڑا. روزہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تھا. وہ منع کرتا اپنی آنکھوں کو کہ ایسی چیزوں کو مت دیکھیں جو روزے پہ فرق پڑے. وہ منع کرتا ہے ان کاموں کو, اس سماعت کو جس کو سننے کی وجہ سے روزے کی کیفیت میں فرق آئے, اور وہ منع کرتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے اس استعمال کو جس کی وجہ سے امانت میں خیانت پیدا ہو. اس لیے روزہ مکمل طور پر امانت ہے, اور امانت دار انسان جب روزہ پورا کر لیتا ہے, اور جب وہ 30 روزے پورے کر لیتا ہے تو پھر اسے بشارت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا وللصائم فرحتان, اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتن عند الافطار, جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی پیتا ہے, شربت پیتا ہے گرمی اور سردی اور اس کے احساسات کو مٹانے کے لیے مشروبات کا استعمال کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے لیے ایک خوشی تو اب ہے جب دسترخوان پہ بیٹھا ہے. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, الْفَرْحَةُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ, افطار کے وقت خوش ہو گیا ہے, اور دوسری خوشی کا ارشاد فرمایا وَعِنْدَ اللِّقَاءِ, اور جب ہم سے آ کے ملے گا تو ہم روزہ رکھنے والے کو خوش کر دیں گے, ہم اس سے ملیں گے. حسین شاہ یہ کہتا ہے کہ لقاؤم نظرتم و سرورا, اور لوگوں کو ملے گا اپنے بندوں سے نظرتم و سرورا, ہنستے مسکراتے. یہ ہنسنا اور مسکرانا یہ باری تعالیٰ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کر دیا, اور اللہ نے کہا ہم خوشی کے ساتھ استقبال کریں گے اپنے ان بندوں کا جن بندوں نے یوفون بالنظر ہمارے حضور میں نظر پیش کی. ویخافون یوماً, اور آج کے دن سے ڈرتے رہے جس میں ہر طرف مشقت اور مصیبت پھیل جائے. اللہ نے کہا میرے بندے جو بندوں کے کام آتے تھے، یطعمون الطعام، انہیں کھانا کھلاتے تھے اور ان کے لیے راحت کا بندوبست کرتے تھے، اور اس کے ساتھ کہتے تھے لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری تعریف کرو، انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم تو اللہ کا چہرہ دیکھ کے تمہیں کھلاتے ہیں، اللہ کی ذات کی وجہ سے تمہیں کھلاتے ہیں کہ وہ مالک ہم سے خوش ہو جائے، یہ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ نے کہا جو اعمال میرے لیے کریں گے، میری خوشی کے لیے کریں گے، یوفون بالنظر، اور نظر پیش کریں گے. اللہ کا نظر پیش کرنا کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا چاہیے. کبھی کبھی اللہ کو نظر پیش کرنے کا عمل یہ قیامت میں نفع دے گا، اور اللہ نے خاص طور پہ فرمایا یوفون بالنظر، وہ میری نظر پوری کرتے تھے. اللہ نے کہا جب حج پہ آؤ تو انہیں چاہیے فلیقضوا تفثهم، آخری مرحلے میں پہنچ کر احرام کھولنے سے پہلے، فلیقضوا تفثهم، انہیں چاہیے کہ وہ ایک تو احرام کو کھولیں، اور طواف زیارہ سے پہلے انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جانور جو نظر کے میرے لیے لائے ہیں مجھے پیش کرے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور انہیں چاہیے کہ اس پرانے گھر کا طواف کرے. اللہ کی نظر آدمی کبھی جبر سے مانتا ہے، اور ہر وہ دین اور مذہب جس میں جبر ہوتا ہے وہ بے دینی کو جنم دیتا. اللہ کا کوئی نازل کردہ دین ایسا نہیں ہے جس میں جبر. دین برباد ہو جاتا ہے دو چیزوں سے، فرد کا دین اور قوم کا دین برباد ہو جاتا ہے دو چیزوں سے. جب دین مکینیکل ہو جائے، جب دین حساب و کتاب کی نظر ہو جائے، جب سونے کو تول کر قیمت لگا کے اور کیلکولیٹر پہ حساب کرے کہ اتنے روپے اتنے پیسے بنتے ہیں زکات کے، اور فرض کر لو 10,246 روپے بنے تو 47 روپیہ نہ دے. اللہ کا بڑا اچھا بندہ ہے جو کہتا ہے 10,246 ہیں، 10,250 لے لو، 250 لے لو، کوئی نہیں اللہ کی طرف چلا جائے، میرے ذمہ نہ رہے. جس کو کہا جاتا ہے کہ نماز میں 13 فرض ہیں، وہ کہتا ہے تم 13 کہتے ہو، میں 15 فرض پورے کر کے اپنے مالک کو دوں گا. یہ آدمی ہے جو حساب و کتاب سے ماورا ہو کر اللہ کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے. ایک قربانی فرض تھی اور اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، کہتا ہے ایک اللہ میرا فریضہ ہے جو پورا کرتا ہوں، ایک اور ہدیہ پیش کرتا ہوں اپنے والد کی طرف سے، اللہ اسے قبول فرما لے، ایک اور ہدیہ پیش کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ اسے قبول کر لے. پھر اس کے ایمان اور اس کا جذبہ ابھرتا ہے اور کہتا ہے میرے بچوں پوری گائے لے آؤ، میں جانتا ہوں اور میرا مالک جانتا ہے کہ اس کے حضور میں اس کے قرب کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں پیش. 30 روزے رکھتا ہے، رمضان کے 29، اور شوال میں کہتا ہے چلو 6 اور رکھ لیتے ہیں، میرا رب خوش رہے، میرا مالک خوش رہے. دین برباد ہو جاتا ہے جب آدمی چکروں میں پڑتا ہے کہ اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں یہ، اور اس کو ایک ذرہ برابر نہ بڑھائے، بس یہ پورے ہو گئے پورے ہو. وہ بخیل جو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض قرار دی ہے نماز، 4 فرض ہیں بس پڑھ لو، پہلے کی سنتیں فرض نہیں ہیں، بعد کی سنتیں فرض نہیں ہیں، اور نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑے بڑے دیندار اس معاملے میں پہنچ کے یہ بے دین ہوتے ہیں اور بخیل ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظہر پڑھو تو اس کے بعد چار رکعتیں فرض کی پڑھنے کے بعد دو سنتیں پڑھو اور پھر دو نفل بھی پڑھ لینا، اللہ اس انسان کو جو چار سنتیں، چار فرض، دو سنتیں اور دو نفل، یہ 12 رکعتیں پوری کرے گا، پروردگار جنت میں ایک محل اس کے نام لکھ دے. بڑے بڑے دیندار دو رکعتیں پڑھتے ہیں سنتیں، اور نفل کی کوئی اہمیت نہیں، نکل جاتے ہیں. کبھی تو آدمی پڑھ لے، ایک دن ایمرجنسی ہوئی، دو دن ایمرجنسی ہوئی، کبھی تو آدمی پڑھ لیتا ہے کہ میرے مالک میری کوتاہی ہے، مجھے چاہیے تھا تیری عبادت کرتا، لیکن آج بس کچھ فرصت ہو گئی. اللہ اس لیے نہیں کہ فرصت، اس لیے کہ تیرا حق ادا کرنا ہو نہیں سکتا، اس دو نفل کو قبول کر لے. دین برباد ہو جاتا ہے جب آدمی اسے حساب و کتاب میں اس طرح سے لانے لگے، اور دین برباد ہو جاتا ہے جبر سے. کبھی جبر نہ کرے، جبر دین کو برباد کرتا ہے. جبر کے نتیجے میں سیکولرزم پیدا ہو جاتا ہے. اپنے دین کو اس سے بلند اور ماورا رکھے. اس لیے انسان جبر سے بڑھتا ہے، اور نفس کو قابو میں کر کے ناگواری سے گوارا کی طرف چلتا ہے، اور پھر نظر پیش کرتا ہے. اللہ نے کہا انہیں چاہیے کہ میرے گھر میں آئیں اور نظر پیش کریں. نظر جبرن ہوتی ہے. مریض کو شفا مل جائے تو میں اتنا مال خرچ کروں، مسافر سفر سے واپس آ جائے تو اتنے پیسے دوں، بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے یہ پیسے دوں، اللہ اگر یہ عہدہ اور ترقی مل جائے میں اتنے دمبے ذبح کروں تیرے نام پہ، یہ سب کا سب جبر ہے، اور اللہ اس جبر کو اچھا نہیں سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ پورا کر کے رہے گا. اور آپ نے فرمایا یہ نظر جو جبر کی ہے بخیل کا مال خرچ کرا دیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے شریعت اسے ناپسندیدہ قرار دیتی. اصل نظر کیا ہے؟ اصل نظر کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے شخص کا اپنا تصور کریں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور پھوپھی لے آئی کپڑے اور کہا ماشاءاللہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھائی مبارک ہو، یہ رکھو 5,000. شادی کسی کی ہوئی اور آپ 1,000-2,000 حسب توفیق 10,000 لے گئے اور کہا خوشی کا موقع ہے، آپ اسے قبول کر لیجیے. چیف بنے، وزیر اعظم بنے، اور جتنے سب آرڈینیٹس تھے ان لوگوں نے جا کر کچھ پیش کیا کہ مبارک ہو، یہ تحفہ میری طرف سے ہے. بالکل اس کو سمجھ کے اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بادشاہت، اس کی تقدیس، اس کی مالکیت، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر 10 روپے پیش کرتا ہے، ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے آپ اسے قبول کر لیں. یہ بندے کی طرف سے آپ کی نظر ہے اور کسی کو دے دیتا ہے بغیر کسی جبر کے، اپنی محبت سے پیش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یوفونا بالنظر، میرے یہ بندے ہیں جو مجھے نظر پیش کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. اللہ کی عظمت کے احساس سے کس دن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے زندگی ساری ایسے ہی گزر گئی، یہ دو نفل آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ آپ کی نظر ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ اسے قبول کر لیں. یہ ہے وہ نظر جو بغیر جبر کے ہے. اللہ کہتا ہے یہ پیش کرو میرے سامنے، میں بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میرا حق بنتا ہے قربانی دیتے ہو؟ میں نے فرض کیا ہے سال میں کبھی اللہ توفیق دے ایک آدھ بکرا دمبا لے کے ویسے ہی نظر پیش کر دی کہ اللہ آپ کی نظر ہے، نہ میرا کوئی بچہ بیمار ہے، نہ مجھے کوئی عہدہ لینا ہے، نہ مجھے کسی کو سفر سے خیریت سے واپس کی نظر ماننا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، بس تیری ذات کا احساس ہے، اللہ یہ تیری نظر ہے تو اسے قبول کر لے۔ اللہ کہتا ہے یہ آئیں گے جب میری نظر پیش کرنے والے میرے پاس، لَقَاؤُمْ نَزْرَةً وَسُرُورًا، ہم خوشی سے ملیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اس لیے آدمی امانت کو قائم رکھے اور اس امانت کے نتیجے کو اللہ کے سامنے نظر کے طور پر پیش کرے۔ نفل روزہ رکھ لیا اور روزے میں پوری اپنی حفاظت کی اور شام کو کہا کہ اللہ یہ تیری نظر ہے، یہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ تیری عبادت کا کوئی حق بندگی کا میں ادا نہیں کر سکتا، بس یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امانت، سرکاری مال، عہدے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیت کر دی تھی، عبداللہ ابن مسعود نے کہا واختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے یہ کچھ لوگ پیدا کر دیے تھے خاص طور سے کہ اس کے نبی کی صحبت میں جائیں اور اس رنگ میں رنگ جائیں جو نبی رنگ چڑھانا چاہتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل، چار بھائی تھے، طالب جس میں ابو طالب کی کنیت، دوسرے بھائی عقیل تھے، تیسرے جعفر تھے، چوتھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محبت کرتے تھے، جعفر سے بھی اور عقیل سے بھی۔ اور عقیل رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں شریک تھے، اور غزوہ حنین وہ تھا جس پہ اللہ نے کہا ہے سعت العسرہ، نہیں یہ دوسری جگہ آیا، اللہ نے فرمایا وہ یوم حنین، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تم سخت تنگی میں آ گئے۔ اس سخت تنگی کی حالت میں کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خون زیادہ بہ گیا اور قریب تھا کہ وہ چھا جاتے کافر، اور کافر اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کے آگے بڑھ رہے تھے، اور عقیل رضی اللہ عنہ ادھر سے جواب میں آئے، اللہ نے کہا پھر تمہیں پتہ ہے ہم نے اپنے فرشتے بھیجے تھے تاکہ تمہیں مدد دیں اور تم غالب آ جاؤ، اور اس قتال میں عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور عقیل رضی اللہ عنہ کی تلوار رنگی ہوئی تھی خون سے، اور وہ اس خون والی تلوار کو لے کر اپنے خیمے کے قریب سے گزرے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ عقیل اتنا خون اور تلوار آلودہ اور غنیمت کیا ہے، اس کے عوض میں کیا ہے؟ تو ان کے پاس ایک سوئی تھی، اس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں، لوگ سوئی سے کپڑے سیا کرتے تھے، تو اب تک بھی رہا ہے، سوئی سے ہر کوئی کپڑے سیتا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو سوئی دی اور کہا اس سے کپڑے سینا۔ بیوی سوئی دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ ایک نئی سوئی ملی ہے، ایک نئی چیز مجھے مل گئی ہے، اور عقیل رضی اللہ عنہ نے سوئی جب دی تو دوسری طرف سے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، مارکے کا آخری حصہ تھا، کافر بھاگ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو جمع کرو اور غنیمت کے مال کو جمع کرو، اور تم میں سے کسی شخص کو ایک سوئی کے برابر یہ سرکاری مال مل جائے تو اسے سرکاری خزانے میں جمع کراؤ۔ عقیل رضی اللہ عنہ نے بیوی کے ہاتھ سے سوئی لی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ ہے امانت۔ اس لیے سرکار کے مال میں خیانت کرنا، سرکار کی گاڑیاں اپنے نجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، زکوٰۃ کے پیسے سے انتخابات لڑنا، اور زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے حلقے میں اس لیے ترقیاتی کام کرانا کہ کل کو مجھے یہاں سے ووٹ ملیں گے، یہ اللہ کے ہاں بڑا مہنگا پڑ جائے گا، اللہ کے ہاں یہ سودا چپتا نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس پہ سرکاری مال کے غلط استعمال پہ پکڑ ہو جائے گی اور جہنم کی آگ صاف کرے گی سرکاری مال کو، ہوش کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے امانت کے وصف کو ذمہ رکھا تھا، یہ روزہ بھی امانت ہے، یہ سرکاری مال بھی امانت ہے، اور اللہ نے اس میں لوگوں کا حق رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس کریں۔